أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان وہ اکائی ہے جو بہت سارے افراد جو آپ کے قریب قریب ہوتے ہیں ان سے مل کر شرکت تشکیل پاتا ہے. یہ خاندان تشکیل اس لیے دیا گیا کہ بہت سارے مسائل کو یکجا رہ کر حل کیا جائے، جبکہ آج کا ہمارا موضوع خاندان کے مسائل اور ان کا حل ہے، جو کہ اس خاندان کی اصل تشکیل کے برخلاف نظر آتا ہے. بہرحال اس موضوع پہ ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے مہمانان گرامی سے اور پوچھتے ہیں کہ وہ یہ کیا عوامل ہوئے کہ یہ خاندان مسائل کی طرف گیا، اور اب اس کے کیا حل ہے کہ ہم ان کو ان مسائل کو حل کر سکیں. ہمارے اس درمیان موجود ہیں مہمانان گرامی مولانا اصغر حسین شہیدی صاحب. مولانا اصغر حسین شہیدی صاحب اس خاندانی مسائل کے سلسلے میں تقریباً دو دہائی سے جماعت کے ساتھ منسلک ہیں اور اس ان مسائل کی طرف ان کی توجہ ہے اور وہ ان کو حل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آصف دیجانی صاحب ہیں، تقریباً 10 سال سے وہ بھی اسی ایف آر سی سے منسلک ہیں اور اس ان مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں. میں پروگرام کا آغاز کروں گا آغاز شہیدی سے سوال کر کے. آغاز صاحب، میں نے بنیادی ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ خاندان ایک ایسی اکائی ہے جو افراد میں مشتمل ہے، اور اس کی تشکیل جو ہے وہ مسائل کے حل کے لیے ہونی چاہیے تھی، نہ کہ مسائل کی طرف جانے کے لیے. آپ اس کی طرف کچھ روشنی ڈالیں گے پلیز.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار عالم نے انسان کو ایک اجتماعی انسان قرار دیا ہے، ایک موجود جو اجتماع کے ساتھ رہتا ہے، ساتھ مل کے رہتا ہے، اور اپنے لیے ترقی اور تکامل کے مراتب کو وہ طے کرتا ہے. ہم جب خاندان کی بات کرتے ہیں تو یقیناً جو امیجیٹ خاندان ہیں، جو قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے، وہ میاں اور بیوی ہیں. اور پھر جب اس میں ایکسٹینشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر کون اور شامل ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر اولاد بھی شامل ہوتی ہے، والدین بھی شامل ہو جاتے ہیں، پھر عزیز و اقربا بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہر نوجوان بچے اور بچی کے والدین اس بات پر بہت خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ کوشاں ہوتے ہیں کہ ہمارے اس نوجوان بیٹا بیٹی کی جو ہے وہ شادی ہو جائے اور ایک خاندان تشکیل دے سکے، یعنی یہ ایک پروردگار کی خوشنودی کا بھی کام ہے، الہی کام ہے، ایک عبادت ہے. اس کے لیے بہت ساری حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو اپنے ایمان کا نصف ایمان اپنا محفوظ کر لیتا ہے. ایک اور حدیث میں امیر المومنین سے ہے کہ جو اپنے شادی کرتا ہے وہ اپنے 2/3 ایمان، 2/3 ایمان کو محفوظ کرتا ہے، اور اب اس کو چاہیے کہ اپنے باقی 1/3 ایمان کی حفاظت کرے، حرام سے بچ کر اور واجبات کو انجام دے کر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہ فقط معاشرتی طور کے اوپر انسان کو بہت بیلنس اور سٹیبل کر دیتا ہے، میچور بناتا ہے، بلکہ جہاں پر یہ دنیاوی فائدے ہمیں ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی معنویت بھی موجود ہے، یعنی انسان کے کردار کے اندر تکامل پیدا ہوتا ہے، اس کی عبادت جو ہے وہ ایک گناہ سے بڑھ کر 70 گناہ ہو جاتی ہے. کہ وہ حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 2 رکعت نماز کا ثواب 2 ہی رکعت ملتا ہے، اور جو شادی شدہ ہوتا ہے اس کو 2 رکعت کا ثواب 70 گناہ ملتا ہے، 70 رکعت کے برابر ملتا ہے. تو خود یہ مادی پہلو نہیں ہے، یعنی یہ شادی کا معنوی پہلو ہے کہ جس کی طرف توجہ دی گئی ہے. یہی ساری چیزیں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ شادی صرف دنیاوی فائدے کے لیے اور حیوانی جو غرائز ہیں صرف اس کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جیسے دنیا کی دوسری چیزیں بھی آخرت کے لیے مددگار ہوتی ہیں، اس میں سے شادی کا جو ایک بندھن ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ آخرت کے کاموں کے لیے اور تکامل کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ جو ہم مسائل کی ایک بنیاد دیکھتے ہیں، جس بات کو میں سمجھتا ہوں، ہم شادی کے پہلو میں سے جب گھریلو زندگی کو شروعات کرتے ہیں تو اس میں سے اس کا جو معنوی عنصر ہوتا ہے، جو اس کی اسپرچولیٹی ہوتی ہے، وہ اس میں سے ہم مائنس کر دیتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ مائنس کر دیتے ہیں، شاید یہ جملہ لوگ اس کو نہیں صحیح سمجھیں، لیکن میں کہوں گا ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی ہم اگنورنٹ ہوتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے کہ بھائی اس کا ایک مانوی پہلو ہے، اور ہم اس شادی کے ذریعے، وہ لڑکا جس شادی ہوئی ہے، جو لڑکی اس کی شادی ہوئی ہے، اس کے مادی بینیفٹس کے ساتھ مانوی بینیفٹس ہمیں کیا لینے۔ تو جو ہم صرف مادی عنصر کو رکھتے ہیں، مٹیریلسٹک ہماری اپروچ ہوتی ہے، تو شادی کے ساتھ جتنی اور چیزیں آگے آتی جاتی ہیں، اس میں ہماری صرف مٹیریلسٹک اپروچ بنتی چلی جاتی ہے۔ رشتہ ڈھونڈتے تک مٹیریلسٹک اپروچ ہو جاتی ہے، رشتے جب ہم نبھاتے ہیں، بات ہوتی ہے کہ کیا جہیز ہوگا، نہیں ہوگا، کس طرح سے لڑکی رخصت ہوگی، شادی کیسے ہوگی، ہال کون سا لیا جائے گا، ان تمام چیزوں کو، بلکہ بیشتر چیزوں کو، میں کہوں کہ تمام کو نہیں کہوں، زیادہ اکثر چیزوں کے اندر صرف ہم ہر چیز کا صرف اور صرف مادی پہلو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کیسا ہونا چاہیے، فلان کسی نہیں، ہم جو خود، ہم سے مراد ہے یعنی لڑکے اور لڑکی کے جو والدین ہیں، وہ اس پہلو سے نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جہاں پر ہم انہیں یہ مادی طور کے اوپر آسانی اور آسائش فراہم کر رہے ہیں، وہاں پر ہم ان کو ایک مانوی پہلو دے رہے ہیں، ایک مانوی گراؤنڈ دے رہے ہیں، جس کے اوپر وہ اپنی تکامل کو آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ پہلو نہ لڑکے اور لڑکی کے ذہن میں ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے والدین کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایک ایسی عبادت، ایک ایسا عمل کہ جو دو پہلوؤں کے اوپر مشتمل ہے، اس میں سے ایک پہلو کو جب ہم مائنس کر دیں گے اور صرف اس کا مادی پہلو رہے گا، یا مادی پہلو کا غلبہ رہے گا، اسی کے اوپر ساری باتیں ہوں گی، اسی میں سب کو ڈسکشن ہوگا، تو ہماری اپروچ شادی کے بعد بھی وہی مادی اپروچ رہ جاتی ہے، اس میں پھر مانویت نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس، اگر ہم اس مادی پہلو کے ساتھ مانوی پہلو کو مد نظر رکھیں، تو ہماری بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوں گی، کہ جس کے لیے ہم حل کے لیے ہمیں راستہ سوچنا پڑے کہ ہم حل کیسے کریں۔ ہم اگر ان پہلوؤں کو دیکھیں، اس پر غور فکر کریں، تو ہم وہ مانویت، ہمیں جو ہے مانویت کو حاوی ہونا چاہیے مادی پہلو پہ۔ جب مانویت حاوی ہوگی تو بہت ساری چیزیں مادی ویسے ہی انسان اگنور کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کرکس ہے، یہ بنیاد ہے، یہ روٹس ہیں ہمارے خاندانی مسائل کی ابتدا کے لیے، کہ اس میں سے مانوی پہلو، جو اس کی اسپرچولیٹی ہوتی ہے، وہ اس میں سے مائنس نظر آتی ہے ہمیں۔
آغا صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ یہ جو خاندان ہے، دراصل اس کی جو تشکیل ہے، یہ مانوی لحاظ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، مادی پہلو اس کے بائی پروڈکٹس ہیں۔ اب لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، چونکہ مادی پہلو زیادہ حاوی ہے اور وہ مانوی پہلو اگنورنٹ ہے، لہٰذا یہ مسائل زیادہ آتے ہیں۔ میں آصف دیوجانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کیا پریکٹیکل پرابلمز آپ نے دیکھے ہیں ان 10 سالوں میں جو آپ نے ایف آر سی میں بیٹھ کے کیسز کو دیکھا ہے، وہ کیا پریکٹیکل ایشوز آتے ہیں جس جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مسائل ہیں جو ہماری سوسائٹی کے مسائل ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف آر سی کے اندر بیٹھنے کے بعد بہت ساری چیزیں آپ کو پریکٹیکل نیچر کی نظر آتی ہے. بیکاز ایک مرتبہ ہم ایک چیز کتابوں میں یا اپنے اسکول مٹیریل میں یا دوسری جگہوں پہ پڑھتے ہیں, ایک مرتبہ آپ کے سامنے جب کیسز چلتے ہیں, اور ایک دو کیسز نہیں بلکہ دسیوں کیسز بلکہ سینکڑوں کیسز کے اندر اگر آپ سالہ سال میں بیٹھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے گراس روٹ کے کیا پرابلم ہیں. ہر کمیونٹی, ہر ملک کے, ہر قوم کے, ہر معاشرے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور وہ اسی کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر آپ لے لیں تو پاکستان کے اندر مسائل جو جو کے پی میں رہنے والے لوگ موجود ہیں ان کے مسائل ہو سکتا ہے کچھ کامن ہو, البتہ کچھ مسائل ان کی اسپیسیفک کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہوں گے. اسی طرح ایون کراچی میں آ جائیں تو ہمارے جو دوسری میمن کمیونٹی ہے یا بوہری کمیونٹی ہیں یا دوسری کمیونٹیز ہیں, ان کے اپنے اپنے مسائل موجود ہیں جو ساتھ وہ کیری کر رہے ہوتے ہیں, ان کے حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے جب اپنے پاس یہ تمام کام کیے تو کچھ چیزیں ہیں جو ہماری نظر میں آئی اور وہ اس موقع کے حساب سے شیئر کرنا چاہیں گے. سب سے پہلی چیز جو نظر آئی, ہمارے ہاں اس وقت بہت زیادہ فقدان ہو رہا ہے تربیت کا. اچھا, یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہر کوئی سیل کر رہا ہے. مثال کے طور پر پیرنٹ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اگر اسکول میں بچوں کو بھیج دیا ہے تو تربیت اسکول کی ذمہ داری ہے, پیسہ دے رہا ہوں, کتابیں دے رہا ہوں, اسلامیات پڑھ رہا ہے, چیزیں کر رہا ہے تو اسکول کر کے دے گا. اچھا, اسکول یہ سمجھ رہا ہے یا اسکول, بہت سے اسکول تو شاید قابل بھی نہیں ہے کہ تربیت کر سکے, بلکہ تو خود ان کا نصاب یا ان کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تربیت تو کیا کریں گے, وہ خرابی پیدا کرنے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن کرتا ہے, سوائے کہ کمیونٹی اسکول کے کچھ اچھے اسکولوں کے جو یہ کام کر رہے ہیں, جو واقعی دعویٰ کرتے ہیں. بہت بڑا دعویٰ ہے یہ کہنا کہ ہم تربیت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی بھی کہتا ہے, بہت بڑا دعویٰ ہے. اچھا, پیرنٹ جب بچہ گھر پہ آ جاتا ہے اس کا پیرنٹ کہتا ہے اب وہ تربیت والا کام سارا کام تو اس نے کر لیا, اچھا ہوم ورک کروانا ہے تو کیا کریں؟ تو یا اس میں بھی میجورٹی فادرز جو ہے وہ نہیں کرتے, وہ مدرس رول پلے کر رہی ہوتی ہے یا بچہ خود کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں بھی اے بی سی ڈی یا 1-2-3 والا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے, سائنسز کا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے, لیکن بچے کی تربیت والا عنوان ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد آپ مدارس بھیجتے ہیں, مدارس کے بعد بھی بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, وہ ظاہر بات ہے وہ بھی اس کو ایڈریس نہیں کر پاتے, وہ بھی قرآن پڑھانے کے اوپر یا مسائل کے اوپر ہوتے ہیں, اس میں کچھ چوکوں کے اوپر البتہ یہ تذکرہ ہو جاتا ہے. تو ایک مسئلہ تربیت کا ہے. اچھا, اس کی ایک بہت چھوٹی سی ایگزامپل دوں. آپ چلے جائیں آج سے 60-70 کی دہائی میں, آپ لوگوں نے بہت مشہور جملہ سنا ہوگا کہ جب اس زمانے میں ماں باپ شادی کیا کرتے تھے تو لڑکیوں سے کیا کرتے تھے, بیٹا تو یہاں سے گھر سے جا رہی ہے, تیرا جنازہ وہاں سے نکلنا چاہیے. تو مقصد کیا ہوتا تھا کہ تو نے ہر ہارڈ, اچھا برا, صحیح غلط, تو نے وہاں پہ برداشت کرنا ہے. اچھا, اب ہم جو کیس دیکھتے ہیں نا یہاں پہ, وہ بچیاں جن کی شادیاں جو ہے وہ 2000 کے ڈیکیڈ کے اندر ہوئی ہے, تو وہاں پہ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہاتھ اٹھائے تو برداشت نہیں کرنا, فوراً سے گھر واپس آ جانا, مگر ساتھ ساتھ سونا لیتی بھی آنا ساتھ. مطلب یہ واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں, پریکٹیکل کیسز میں ہم نے چیزیں دیکھا. یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ تم نے ہر چیز کو صحیح کرنا ہے, ناجائز کو بھی برداشت کرنا ہے, اور ایک طرف کہا جا رہا ہے تم نے ذرا بھی چیز کو برداشت نہیں. تو تربیت کا پہلو جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کرنا چاہیے. رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ پیرنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ہم کسی کو بھی سیل آف کریں, اسکول اپنا رول پلے کرے گا, مدد نہ کرے, لیکن پیرنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں میجورٹی کام جو ہے نا پریشر میں کیا جاتا ہے. لڑکا لڑکی بہت سارے کام خود نہیں کرنا چاہتے, گھر نہیں توڑنا چاہتے, لیکن پریشر, ماں باپ کا پریشر, دوست احباب کا پریشر, بہن بھائیوں کا پریشر, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو پریشر میں ہو رہی ہوتی ہے, انفلوئنس ہو رہی ہوتی ہے. انسان لاجیکل مائنڈ سیٹ کا سین مینٹلٹی کے ساتھ ڈیسیزن نہیں لے رہا ہوتا, بلکہ پریشر ڈیسیزن لے رہا ہوتا ہے. تیسرا مسئلہ آتا ہے پرسنالٹی ایگو کا. ہم انانیت کے اندر بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب تو جو ہے مجھے مفت میں بھی نہیں چاہیے, میں نے ہم نے ایسے جملے سنے ہیں فارسی میں بیٹھ کے, اب تو یہ لڑکی ہمیں مفت میں بھی نہیں چاہیے. یہ ایک ایگو ایک سینٹینس ہے جو آپ کی بیٹی کے لیے کوئی استعمال کرے تو آپ کو پسند نہیں آئے گا, مگر جملے اس طرح کے جملے ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایگو کا ایشو ہے میجر. چوتھا ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی. فائنینشیل اسٹیبلٹی بہت اہم ہے. اگر لڑکا فائنینشیلی ڈیپینڈنٹ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی بیوی نے اس گھر کے اندر سفر کرنا ہے, تو اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. اور پانچواں, جیسے میں نے کہا کہ آپ کو شوہر کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ اس نے کون سا کام کرنا ہے, اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہے. رسپانسبلٹی سے بھاگنا حل نہیں ہے کہ میں بیچ میں نہیں پڑوں گا, بھائی تم جانو, میری ماں جانے, تم جانو اور بچے جانے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ اگر ہم لوگ کام کریں تو کافی حد تک مسائل کو حل کر سکتے ہیں.
آپ کی گفتگو میں اضافہ کرتے بھی چلوں تھوڑا سا, یہ بہت اہم نکات کی طرح آصف بھائی نے اشارہ کیا. اور یہ جو آخری ایک نقطہ ہے جو انہوں نے کہا کہ ذمہ داری لینا, ایک چیز یہ بہت اہمیت ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے جسے کہتے ہیں کہ قوم میں, خوجوں میں خاص طور پہ جلد شادی کا رجحان ہے, کہ جو بہت اچھی چیز ہے, لیکن جلد شادی کے رجحان کے ساتھ بچے کو اسی طرح سے تربیت بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھ سکے. 24 سال کا 25 سال کا لڑکا ہوتا ہے اس کی شادی کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے، مسئلہ آتا ہے، کوئی ساس اور بہو بیوی اور ماں کے درمیان کوئی ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے تو وہ ذمہ داری نہیں لے پاتا، یعنی یہ نہیں اس کو سمجھ میں آتا کہ میں اس مسئلے کو کیسے سالو کروں، وہ چھوڑ دیتا ہے کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے، یا اسی طرح کی اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہوا ہے کہ بیمار لڑکی بیمار ہو گئی، ماں کے گھر چھوڑ کر آ گیا اور کہا کہ بھائی آپ جانے، آپ اس کا علاج کروائیں، میں تو خرچہ ورچہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ اس کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے، اونرشپ نہیں لیتا ہے، اس کو احساس نہیں کرتا ہے کہ یہ میری اب شرعی طور پہ ذمہ داری ہے، قانونی طور پہ میری ذمہ داری ہے، یہ اولاد جو ہے، بچے جو پیدا ہوئے ہیں، ان کا تربیت کرنا، اس کو پڑھانا لکھانا، اخراجات کی ساری میری ذمہ داری ہے۔ وہ اس بات کا احساس نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں لایا، نہیں ہوا تو میں واپس کر دوں گا، دوسری لے کر آ جاؤں گا۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے۔ اور اس طرح سے یہ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں اگر لڑکی کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، تو معاشرہ یہ سمجھتا تھا کہ صرف لڑکی کے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن آپ یہ یقین جان لیجئے کہ جب لڑکے کی دوسری شادی ہوتی ہے تو لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی یہ لڑکے کی دوسری شادی ہو رہی ہے، اس نے طلاق پہلی کیوں دی تھی، اس کی پہلی طلاق کیوں ہوئی تھی، پہلا مسئلہ کیوں ہوا تھا۔ تو ایک زمانے میں صرف لڑکیوں کے بارے میں یہ شک اور شبہ کیے جاتے تھے، آج ایسا نہیں ہے، لڑکے کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی خود اس کا جو کیریکٹر ہے ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، کوشچنیبل۔ تو یہاں پر ایک بہت اہمیت رکھتی ہے کہ والدین بھی اپنے جو بیٹا ہے اور بیٹی ہے، ان کو یہ احساس ذمہ داری سکھائیں کہ جب تم کسی گھر میں بیاہ کر کے گئی ہو تو وہاں پہ تمہیں پھر کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے اونچ نیچ کو تمہیں برداشت کرنا ہے، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ تو بیٹیوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اور بیٹوں کو بھی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ والدین بہو کے سامنے تو بیٹے کو جسے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کہتے، لیکن پیچھے سے اس کو چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں پھر مسائل کو ایگریگیٹ کرتی ہیں، اسے بڑھاتی ہیں، سولو کرنے کے جب مسائل یہ الجھنے لگتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ انانیت کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ انانیت کے مسئلے میں کسی مسئلے کو بھی نہیں آنا چاہیے۔ یعنی اگر ہمارے ایک دوستی کی بنا کے اوپر بھی کوئی تعلقات ہیں، اگر اس میں انا کا مسئلہ آ جائے گا تو دوستی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی ریلیشن جب ہوتا ہے، کسی طرح کا، چاہے میاں بیوی کا ریلیشن ہو یا کوئی بھی خاندانی ریلیشن ہو، اس کے اندر جب انا کا پہلو آتا ہے تو وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ جی
ہاں سر، یہ جو آپ نے عناوین یہاں پہ بتائے ہیں کہ جو انانیت کا مسئلہ ہے یا جو رسپانسبلٹی لینے کا مسئلہ ہے، یہ ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو افراد ہیں وہ جب شادی ہو جائے گی تو اچانک یہ میچیورٹی آ جائے گی؟ معاشرے میں کیا ایسے کوئی تربیتی پہلو ہونے چاہیے یا ہیں ہمارے پاس ایسی اسپیکٹس؟
جی بالکل، بہت اچھا کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ جیسے اس کی طرف بھی توجہ دیا کہ تربیت کا پہلو رہ جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ شاید اپنے اپنے گھروں میں ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ مثلا ہم جب اپنے چھوٹے بچے کو لے جا رہے ہیں، 5 سال 7 سال کا بچہ ہے، بازار میں لے جاتے ہیں، آپ کیسے شاپنگ کرواتے ہیں اس کو؟ یعنی آپ اس کو دیتے ہیں بیٹا یہ شرٹ لے لو، یہ کرتا شلوار لے لو، یہ کلر لے لو، آپ اس کو دے رہے ہیں، یا آپ اس کو پوچھتے ہیں، اس کے سامنے 2 3 4 چیزیں رکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں بیٹا تمہیں اس میں سے کون سا پسند ہے، بیٹی تم اس میں سے کون سی چیز لوگی؟ یعنی ایک دفعہ آپ اس کو تربیت دے رہے ہیں کہ اچھی چیزوں کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے۔ اب اگر اس نے کسی مناسب چیز کا انتخاب نہیں کیا تو آپ اس کو سمجھائیں گے کہ بیٹا دیکھو اس کو پسند نہیں کرو گے کہ یہ لوگ اس کا تو یہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے یہ چیزیں بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایسے بھی ہمارے معاشرے مثالیں ہیں کہ بچے جو ہیں وہ 30 30 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن والدین بڑی خوشی سے اس بات کو کہتے ہیں کہ جیسا میں بولوں گا، جو میں پہناؤں گا، جو میں بولوں گا، میرا بچہ اسی طرح سے کرے گا۔ یہ تربیت کا فقدان ہے، یعنی آپ نے وہ لیول آف کانفیڈنس اپنے بچے میں نہیں منتقل کیا کہ وہ ذمہ داری لے سکے۔ تو یہ اصل میں جو تربیت کا ہمارا وہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث ہے کہ انسان بچے کو جو ہے 7 سال وہ بادشاہ ہے اور 7 سال جو ہے وہ غلام ہے اور 7 سال وہ وزیر ہے, تو یہی وہ تربیت کے پہلو آتے ہیں کہ جہاں پر انسان ان کو تربیت کرتا ہے. جب وہ وزیر کی اس پہ آتا ہے تو کیا عمر ہے اس کی؟ 14 سال کی. 14 سال کے لڑکے لڑکی کو تو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے, ہم اس سے کوئی مشورہ کرنا نہیں کرتے, اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے ان کی تربیت نہیں کی ہوتی کہ وہ ہمیں کوئی خاص مشورہ دے سکے. ہم ان کو اندر وہ کانفیڈنس پیدا نہیں کرتے, اس لیے وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, 25-30 سال 35 سال کے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن لیول آف کانفیڈنس نہیں آتا. ملٹی نیشنل کمپنیز میں بعض دفعہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنا کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خاندانی چیزوں کے اندر کانفیڈنس نہیں پیرا ہوتا ہے, فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا, اچھا کیا, برا کیا. تو یہ والدین کی تربیت بالکل شروع سے جب ہے تو اس کے اندر ان کو اختیار دیں, ان کو سکھائیں کہ اچھے برے کی تمیز کیسے کی جائے, بجائے اس کے کہ اسے مچھلی پکڑ پکڑ کے جسے کہتے ہیں اس کو کھلاتے رہیں, اسے مچھلی پکڑنا سکھائیں کہ کیسے اچھی چیز اور بری چیز کے درمیان فرق کیا جاتا ہے. یہ وہ طریقہ کار سے ہے کہ جس کے اندر پھر لڑکا اور لڑکی احساس ذمہ داری کریں گے.
آصف بھائی, آپ نے بھی بتایا کہ 70 کی دہائی میں جب رخصت کرتے تھے تو ایک ٹرینڈ, ایک مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ تھا, آج 2000 میں ڈفرینٹ ہو گیا. یہ ٹرینڈ چینج کیوں ہوا؟ ہم نے کیا, ہمارے معاشرے میں کیا وہ تبدیلیاں آئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹرینڈ چینج ہوا؟ دو بڑی تبدیلیاں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں, ایک جو فائنینشیل پوزیشنز چینج ہوئی ہیں معاشرے کی, جس کی وجہ سے خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی طرف جو ہمارے لوگ گئے ہیں تو کچھ گھرانوں کی فائنینشیل پوزیشن چینج ہوئی, اور اس نے ایک کمپٹیشن کریٹ کیا اور گھروں کے اندر جو ہے وہ ڈفرینسز پیدا ہونے لگے. ورنہ شاید اس سے پہلے سب برابر میں اپنے ساتھ رہا کرتے تھے, ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے, بہت زیادہ ڈفرینسز نہیں ہوتے تھے. دوسرا جو پہلو ہم نے دیکھا اس دور میں وہ یہ کہ معاشرے میں خواتین کا کردار تبدیل ہوا ہے, خاص طور پہ ہماری معاشرے میں لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ پڑھی لکھی ہو گئی ہیں, ان کی میچورٹی لیول اس لحاظ سے, ایجوکیشن کے لحاظ سے بہتر ہو گیا ہے, اور تیسرا بھی میں کہہ دوں کہ میڈیا کا ایک رول آیا. آپ اس کو کیسے کنکلوڈ کریں گے, ان میں سے کیا عوامل تھے جس نے جو ہے اس ٹرینڈ کو چینج کیا؟
اچھا, یہ جو پہلا آپ نے مٹیریلزم کے حوالے سے بات کی, اس کی بھی جڑیں اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری کمیونٹی کوئی پچھلے 2000 کی دہائی کے اندر, بہت سارے لوگوں نے دبئی یا ابراڈ جانا شروع کیا ہے, 1980s کے اندر, 1990s کے اندر بھی یہ چیز اس طرح سے نہیں تھی, لیکن ایکچولی جو بنیادیں بوئی گئی ہیں یہ بوئی گئی ہیں میڈیا کے تھرو. اچھا, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور یہ کام کر جاتے ہیں. میں بہت چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, اور پچھلے دنوں جب ایک دو جگہ محفل مرتضیٰ میں ایک دو جگہ بات ہوئی تو میں نے اس وقت پوچھا بھی تھا کہ وہ جو حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمر 40 سے اوپر ہے اور 40 اور 50 کے درمیان, ان کے کتنے بچے ہیں؟ تو اگر آپ پوچھیں گے آج اور اپنے آس پاس پوچھ کے یا دیکھیے گا, اپنے نظروں سے دیکھیے گا, اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دو بہت بہت ہوگا تو 3 بچے ملیں گے, آپ کو 4 بچے بہت کم ملیں گے. جبکہ اگر 90s کے اندر چلے جائیں تو یہ ٹرینڈ آپ کو وہاں پہ آن ایوریج 4 سے 6 بچوں کا ٹرینڈ ہوا کرتا تھا. اچھا, اس کی چینج کہاں سے آئی؟ ہمارا ڈیٹا سینسس کا یہ بتاتا ہے کہ 1919 آنورڈ ڈکلائن آیا ہے ہماری کمیونٹی کے اندر, بڑھنے کی جگہ شرنک ہونی شروع ہو گئی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن وہ بچے دو ہی اچھے کا ایک جو کیمپین اسٹارٹ کی تھی گورنمنٹ نے 90s کے اندر, یہ اس کا ہے. ہمیں لگتا ہے یار یہ تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہ اثر جو ہے وہ ساتھ ساتھ کیری ہو رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا کام جو میڈیا نے کیا وہ یہ کہ وہ گلیمر اور فینٹیسی لے کر آیا. آج اگر آپ میڈیا میں کسی بھی ڈرامے کو دیکھیں تو آپ کو بڑا سا سیٹ نظر آئے گا, بڑی حویلی یا بڑا بنگلہ نظر آئے گا, گاڑی نظر آئے گی, اچھے اچھے کپڑے نظر آئیں گے, نوکر چاکر نظر آئیں گے, اور ساری کی ساری کہانیاں کس کے گرد ہے؟ ریونج کے گرد, کمپٹیشن کے گرد, ضد کے گرد, اس کو نیچا دکھانے کے لیے, اس سے بدلہ لینے کے لیے, ان تمام چیزیں آپ کو نظر آئے. تو گلیمر اور فینٹیسی یہ دکھا دکھا کے آپ کے ذہن کو آہستہ آہستہ تبدیل کیا جا رہا ہے. کہا جاتا ہے, آپ اگر کسی سے کہیں گے نا, کہیں گے وقت تبدیل ہو گیا ہے. وقت تو ویسا ہی ہے, ہم تبدیل ہو گئے. ہم الزام وقت کو دیتے ہیں, وقت تبدیل نہیں ہوتا, انسان تبدیل ہوتا ہے. تو مٹیریلزم بھی بیسکلی میڈیا کے تھرو آیا, اور ایک مطلب جب انسان بہت لمیٹڈ چیزوں کے اندر اپنی ضروریات کا پورا کر لیتا تھا, آج انسان بہت کچھ چاہتا ہے, اور اس کی وہ خواہش کا کا پیٹ یا حوث جو ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی. تو ایک کام جو میڈیا نے کیا ہے وہ اس مٹیریلزم کو آپ کے اندر بویا ہے. تیسرا کام جو ہے وہ ہم ریلیشن شپس کو ریلیشن شپ کی طرح نہیں دیکھتے. میں میزان کہہ رہا ہوتا ہوں کہ وہ جب شادی ہو رہی ہوتی تو سب کے کہہ رہے ہوتے ہیں آج سے یہ میری بیٹی ہو آج سے یہ میرا بیٹا, لیکن جیسے ہی رخصتی ہوتی نہیں تو ساس اپنی پوزیشن لے کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں نے کہاں سے باؤنسر مارنا ہے اور کہاں سے میں نے گوگلی کرنی ہے, اور بہو اپنی پوزیشن لے کے کھڑی ہوتی ہے کہاں میں نے چھکا مارنا ہے اور کہاں میں نے جو ہے وہ بال کو روکنا ہے. تو مطلب ایک کمپٹیشن کی فضا کریٹ ہو جاتی ہے. وہ جو آغا صاحب نے جسے اشارہ کیا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ مٹیریلسٹکلی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں مگر چونکہ روح والا عنصر موجود نہیں ہے یا بہت کم ہو گیا ہے اور مٹیریلزم بہت حاوی ہو گئی چیزوں کے اوپر, لہٰذا آپ کو اس کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوگا, یہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت ایسی تو نہیں کی تھی. نہیں, یہ واقعی ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی ہم نے کس ماحول میں کس معاشرے میں ہم تربیت کر رہے ہیں. دوسرا ایک چیز بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی, کرنٹ میڈیا پچھلے 5 سالوں کا میڈیا دیکھ لو, کسی بھی چینل کو دیکھ لیں, آپ دیکھیں گے ڈراموں کے اندر پیرنٹس کا اور باپ داداؤں کا رول بہت انڈرمائنلی دکھایا جاتا ہے. یعنی دکھایا جاتا ہے یہ بالکل ایک بے بس قسم کی کوئی مخلوق ہے جس کا کوئی گھر کے اندر اختیار نہیں ہے, نہ کوئی چلتا ہے, لوگ اس کو اگنور کر لیتے ہیں, بچہ سنتا نہیں ہے, بیٹی سامنے سے جو جملہ ہوتا ہے بول کے نکل جاتی ہے, بہو کو جو کرنا کر کے نکل جاتی ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ کانشیسلی آپ کے ذہنوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور آپ کا بچہ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے اس کا اثر آئے گا 5 سال بعد 10 سال کے بعد. یعنی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنی چاہیے جس کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے. اور اگر آپ میڈیا کا اوور آل رول دیکھیں تو یہ مور ڈسٹرکٹیو رول ہے, لیس کنسٹرکٹیو رول ہے. بہت کم ڈرامے ایسے ہیں جس کے اندر تربیتی عنوان یا اس کو نظر آئے. ایک بات جو بیچ میں ایک پروگرام آتا تھا جیو پہ, لباس کے نام سے ایک پلے آتا تھا جو فیملی لائف کے گرد روٹیٹ کرتا تھا. وہ بہت اچھا پروگرام تھا جس کے اندر پریکٹیکل سیناریوز اور بیکٹیریل سچویشن وہ دکھاتے تھے. اچھا, تو لباس کیوں تھا؟ اس لیے کہ قرآن میں میاں بیوی کو لباس سے تشبیہ دی ہے. اور کیوں تشبیہ دی ہے؟ روایت میں وجہ 3 وجوہات ہیں. ایک, لباس ڈھانپنے کا کام کرتا ہے, میاں کو چاہیے بیوی کے عیبوں کو ڈھانپے اور بیوی کو چاہیے میاں کے عیبوں کو ڈھانپے. لہذا اپنے کمرے کے مسئلے کمرے میں حل کریں, اپنے گھر میں بھی نہ لے کر آئیں, اس کو کہیں گے ڈھانپنا. ہمارے ہاں الٹا کام ہوتا ہے. دوسرا ہے زینت کا باعث ہے. اچھا لباس انسان کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگا دیتا ہے, لہذا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت بنے, ایک دوسرے کی رسوائی کا باعث نہ بنے. ٹھیک ہے, تیسرا کام کیا کرتا ہے لباس؟ وہ ڈھال کا کام کرتا ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اگر میاں کے کو کچھ کہا جا رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کو پروٹیکٹ کرے. ہاں, پروٹیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیزی کرے, طریقے سے کہے اور یہ میسج کنوے کرے کہ ہم میاں بیوی کا مسئلہ ہے, ہم میاں بیوی مل کے ہینڈل کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو میڈیا کے ذریعے ترویج دی جانی چاہیے, لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں بتائی جاتی. ڈسٹرکٹیو چیزیں زیادہ بتائی جاتی ہے اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے 5 سال 10 سال 15 سال کے اندر میڈیا آپ کے اندر وہ چینجز لے کے آ جاتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی نسل پہ وہ کام ہو رہا ہوتا ہے.
میں آپ کی بات سے جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ آپس میں جو رشتہ ہے وہ نہیں ڈیولپ ہو پا رہا جو ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے سارے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. جس کی ایک وجہ ہم سوسائٹی میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو رشتہ ہے یہ کمپرومائز کا رشتہ ہے. یہ خود ایک سلوگن ہے جو لایا گیا ہے اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ کمپرومائز کا نہیں ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ کا رشتہ ہے. اس میں جتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنا اچھا ریلیشن بنے گا, نہ کہ جتنا اچھا کمپرومائز ہوگا. کیونکہ کمپرومائز میں جو پارٹی کمپرومائز کر رہی ہے وہ بالآخر کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو اندر ایک ایگزاسٹ ہو رہی ہے کہ یہ مجھے سہنا پڑ رہا ہے, اور جس دن اس کو موقع ملتا ہے وہ پھر الٹ کے آ جاتی ہے. یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں یہ سامنے آتی ہیں. میں آپ سے ہی دوبارہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم انڈرسٹینڈنگ کے گیپس دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے میجرز ہو سکتے ہیں جس میں ہم اس انڈرسٹینڈنگ کے گیپ کو امپروو کر سکتے ہوں؟
مطلب اس کا بہت ہی آسان حل ہے, اور اگر ہم اپنے گھروں کے اندر کر لیں یہ اس کام کو تو آپ کے میجورٹی مسائل حل ہو جائیں گے. وہ ہے ہمیں اپنی حدود میں جینا ہوگا, ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی حدود میں کیسے جینا ہے. خدا نے ہر انسان کی حد رکھی ہے. مثلا میاں کا بیوی کے اوپر اختیار ہے اور ایک حد تک اختیار ہے. حقوق زوجین ہیں, وہ بھی 3 میاں کے ہیں اور 2 بیوی کے ہیں, 2 اور 3, یہ 5 حقوق ہیں جو ملا کے میاں بیوی کے حقوق ہیں. لیکن ہمارے ہاں بہت سارے کام میاں یا بیوی دین کے نام کے اوپر, آزادی کے نام کے اوپر اور اسپیس دینے کے نام کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں جس کا دین سے یا اس کی پرسنل لائف سے کوئی لینا دینا ہوتا. تو سب سے چیز امپورٹنٹ چیز جو سیکھنے کی ضرورت ہے یہ کہ ہم اپنی حدود میں جئیں. اچھا, بیوی اگر آئی ہے تو اس کی بیوی آئی ہے, گھر کے لیے نوکرانی نہیں آئی ہے. ہاں, وہ پیار سے محبت سے اخلاق سے جو کام کریں آپ کروائیں گے
تو آؤٹ آف دا وے بھی جا کے کرے گی، لیکن اگر وہی کام آپ پریشر کے ذریعے، انفلوئنس کے ذریعے، زور زبردستی کرے کروائیں گے تو نہیں ہو پائے گا. تو ماں باپ کو، ان لاز کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حدود کو سمجھنا ہوگا، ایک دوسرے کو اسپیس دینا ہوگا، تو جا کے آپ یہ کام کر سکیں گے. لیکن اگر آپ نے نہیں کیا یہ، تو آج آپ کے پاس جو ہے وہ فیملیز جوائنٹ فیملی کا سسٹم بریک ہو کے آپ انڈیویجول انڈیپینڈنٹ فیملی کی طرف جا رہے ہیں، کل وہ ٹائم آئے گا کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ فیملی ہے آپ کی، جو میاں بیوی ہے، یہ بھی آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ پائیں گے اور یہ ان مسائل کا شکار ہو جائیں گے کہ جس کے بعد آپ کے یہاں ڈیورس، جو اس وقت کراچی میں ہماری کمیونٹی کے 7-8% کے درمیان ہے، امریکہ کے اندر 50% کی ہے، وہ جس کے ہم خواب دیکھتے ہیں جس معاشرے میں جا کے رہنے کے، وہاں 50% کی ڈیورس ہے. اور یہ انہیں مراحل سے گزر کے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے لیے ریورس کا کوئی رستہ نہیں ہے. ہمارے پاس اہل بیت کا در موجود ہے، قرآن موجود ہے، مختلف یہ مدارس، کمیونٹی آرگنائزیشن موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان سے سبق سیکھیں، لیسنس کو لرن کریں اور جتنا امپروو کر سکتے ہیں امپروو کریں.
یہاں پہ ایک چیز میں اضافہ کرتے چلوں کہ ہم جب بات کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کی، ظاہر ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آسمان سے اتر کر آئے گی، ہمارے شادی ہوئی اور انڈرسٹینڈنگ آ گئی. اس کے چند مراحل ہیں جس کو ہم طے کر سکتے ہیں. ایک ہے شادی سے پہلے کا مرحلہ، یعنی نکاح سے پہلے کا مرحلہ، کہ جب بات پکی ہوتی ہے، منگنی ہوتی ہے، شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی، یعنی جب والدین اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ہاں ہم لڑکا لڑکی اگر راضی ہو جائیں گے تو ہم شادی کر لیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ اجازت ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں بات کریں. اور ہمارے خوجوں میں تو ایک اچھا ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ صیغہ پڑھا دیا جاتا ہے تاکہ محرمیت ہو جائے، تاکہ کوئی حرام کا کوئی شائبہ چیز بھی اس کے اندر نہ آئے. اب نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے، کچھ چیزیں لڑکا لڑکی کو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، انہیں جہاں پر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اولاد کو سکھائیں، سمجھائیں کہ تم کیسے پوچھو، کیسے کرو، کیا لڑکے سے پوچھنا چاہیے، کیا لڑکی سے پوچھنا چاہیے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ میری ذہنی ہم آہنگی اس سے بنے گی یا نہیں بنے گی. ممکن ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر پڑھے لکھے ہوں، عبادت گزار ہوں، متقی ہوں، لیکن فکری طور پر ایک طرح سے نہیں سوچ سکتے ہوں، ساتھ نہیں رہ سکتے ہوں. تو اس لیے کچھ باتیں آپس میں پوچھنا چاہیے. مثال کے طور کے اوپر صرف ایک مثال دے رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ جیسے اگر لڑکی کی شادی ہوئی ہے میٹرک کے بعد، انٹر کے بعد، تو پوچھنا چاہیے لڑکے کو کہ کیا تمہارا آگے پڑھنے کا ارادہ ہے یا نہیں. لڑکی فرض کہتے ہیں ہاں، وہ کہتی بھائی میرے تو ہے کہ میں کوئی پروفیشنل اس میں جاؤں، میں میڈیکل پڑھوں، میں انجینئرنگ پڑھوں، میں کمپیوٹرز پڑھوں، میں آرٹس پڑھوں، میں ٹیچنگ کی لائن میں جاؤں اور آگے پڑھوں، پی ایچ ڈی کروں. اور لڑکا برعکس سوچتا ہے، لڑکا کہتا ہے نہیں، بس جتنا پڑھا ہے میں اس سے زیادہ اپنی بیوی کو نہیں پڑھاؤں گا کہ وہ سارا وقت پڑھنے میں لگائے گی اور کرے گی. یہ ذہنی اختلاف ہے. خوب، اب آپ یہ ڈسکس کریں آپس میں. ہو سکتا ہے کہ لڑکی اس بات پہ راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے، جتنا پڑھ لیا کافی ہے، اب اس کے آگے نہیں پڑھوں گی اور جیسے وہ چاہتا ہے اس طرح سے کروں گی. یا لڑکا اس بات کے اوپر ایگری ہو جائے کہ نہیں ٹھیک ہے، تم اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھو. یہ چیزیں اختلاف آتا ہے. میں بعض دفعہ ممبر سے بھی مثال دی ہے کہ ایک، یہ آج کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی اپنے اطراف میں دیکھے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً شاید 25 سال پہلے کی بات ہوگی. ایک لڑکے نے شادی کی، ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا، اور ایک لڑکی جو ہے وہ بھی کسی اچھی فرم میں کام کرتی تھی. لڑکی نے اپنے طور کے اوپر یہ سوچا ہوا تھا کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو میں چھوڑ دوں گی، حالانکہ اس نے جاب، یعنی گریجویشن یا ماسٹرز کیا ہوا تھا، وہ جاب کر رہی تھی. اور لڑکے نے یہ سوچا کہ اچھا میں اتنا کماتا ہوں، لڑکی بینک میں کام کرتی ہے، وہ اتنا کماتی ہے، ہم اتنا کمائیں گے اور گھر اتنے میں بنا لیں گے اور یہ کر لیں گے. سوچ، اپنے طور پہ سوچ رہے، آپس میں کمیونیکیشن نہیں کیا، بات کرتے تھے لیکن اس طرح کی بات نہیں کی. اب جب شادی ہوئی، 15 دن گزر گئے، تو شوہر نے پوچھا کہ بھائی کیا تم آفس جوائن نہیں کرو گی؟ بولا نہیں، میں نے تو ریزائن کر دیا. ریزائن کیوں کر دیا؟ بولا میں نے تو پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ میری شادی ہو جائے گی، میں جاب چھوڑ دوں گی. تو شروع میں جب دھچکا لگا تو تھوڑی سی وہ ہو گئی، اس کے بعد پھر سیٹ ہو گیا. ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، ان کے بچے بھی ہیں، رہ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کچھ چیزوں کو پہلے سے بات کرے. ہم کیا ساتھ رہیں گے ساتھ مل کے سارے دو, آپ دو بھائی ہو تین بھائی ہو, کیا ایک ہی گھر میں رہیں گے علیحدہ رہیں گے؟ اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے, پوچھنی چاہیے ایک دوسرے سے, مزاج کے بارے کے اندر, کھانے پینے کے بارے کے اندر, اٹھنے بیٹھنے کے بارے کے اندر, تاکہ انسان کو سمجھ میں آئے. جب اس مرحلے سے گزر جاتا ہے, شادی ہو گئی, اب یہ جو پہلا مرحلہ ہے اس میں انسان کتنی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتا ہے؟ ایک رف اندازے سے 5%, 10%, 15%, بس اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو انڈرسٹینڈنگ پھر بھی اس کے پاس کوئی وحی کے طور پہ نازل نہیں ہوگی, بلکہ آپس میں ڈسکس کرنا ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میاں بیوی سالہ سال آپس میں ساتھ گزار دیتے ہیں, لیکن ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. بات چیت ہو رہی ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اولاد پیدا ہو رہی ہے, سب کچھ ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں. کیوں؟ انڈرسٹینڈنگ سے مراد نہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنی مرضی سمجھا دی یا بیوی نے اپنی خواہشات مجھے سمجھا دی. نہیں, انڈرسٹینڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ہر مسئلے کا حل کیسے نکلے گا. ہو سکتا ہے کہ اس میں بیوی کی رائے بہتر ہو, ہو سکتا ہے کہ شوہر کی رائے بہتر ہو, ہو سکتا ہے کہ دونوں کی رائے سے ایک تیسری بہتر رائے آئے, ہو سکتا ہے کہ کسی رائے میں اختلاف رہے, کہیں کہ چلو ہم اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں, کسی سے ہم مشورہ کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کا طریقہ, زبردستی سے نہیں ہوتی ہے. خواہشات کا اظہار کر کے انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شادی ہو گئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی, نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو سمجھتے ہوئے, مزاج کو سمجھتے ہوئے, اور جو بھی زاہد بھائی نے بات کی تھی, یہ ذہن سے نکالے کہ ہم کمپرومائز, کوئی کمپرومائز نہیں بھائی. آپ سے کسی نے زبردستی نہیں کہا شادی کرو, لڑکی کو زبردستی نہیں کہا کہ تم شادی کرو, لڑکے کو کسی نے کہا زبردستی شادی کرو, بڑی خوشی کے ساتھ, بڑے شوق کے ساتھ, جسے کہتے ہیں کہ شادی کے لیے تیار تھے. تو پھر کون سا کمپرومائز؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, خاندان والوں کو دھوکہ دے رہا ہے, کسی اور کو, کسی کو دھوکہ دے. یہ رشتہ ہے محبت کا, یہ رشتہ ہے اخلاق کا. انسان جب زندگی میں چیلنجز دیکھتا ہے, مشکلات دیکھتا ہے, تو اس کا دامن جو ہے اخلاقی پہلو سے ہٹ جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے, ذمہ داری ہٹا لیتا ہے, اور بس یہ کہتا ہے کہ اب تو میں اس لڑکی سے بیزار ہوں, یا لڑکی کہتی ہے کہ نہیں میں تو اس آدمی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی ہوں. آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ جو بھی انہوں نے سٹیٹس بتائے آصف بھائی نے, کہ امریکہ میں 50% یا اس سے زیادہ طلاق کا ریشو ہے. یہ وہ طلاقیں ہیں کہ جو پہلی دفعہ کے اندر ہوتی ہے, یعنی فرسٹ میرج کے اندر ہے. سیکنڈ میرج جو ہوتی ہے وہ تو شاید 70% 80% ہے جس کے اندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, جب یہ, جب وہاں پر بھی یہ ڈائیورس کے لیے کیس جاتا ہے, ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں آج اپلیکیشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس کل مجھے ڈائیورس مل جائے, بس اب تو میں جان چھڑا لوں, ختم کر لوں. یعنی جتنی جلدی طلاق نکاح کے اندر نہیں دکھاتے, اس سے کئی گنا زیادہ طلاق دینے میں دکھاتے ہیں. امریکہ کے اندر بھی طریقہ کار ہے, جب آپ فائل کرتے ہیں اپنا کیس کورٹ کے اندر, تو یہ جاتا ہے فیملی کورٹ کے اندر. اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو بھی اس کیس کو کم سے کم 4 سے 6 مہینے لگتے ہیں طلاق ہونے کے لیے امریکہ میں. اور اگر اولاد ہوتی ہے, اگر بچہ ہے, ایک یا اس سے زیادہ بچے ہیں, تو یہ فیملی کورٹ جو ہے ان میاں بیوی کو 2 سال تک لٹکاتا ہے, 2 سال تک, اور ان کی کاؤنسلنگ ہوتی رہتی ہے, کاؤنسلنگ ہوتی رہتی ہے کہ بھائی تم گھر منا لو, رہ لو, تمہارے بچے ہیں. ہمارے پاس اگر ہم انہیں 4 دفعہ بلاتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے, تو لوگ کہتے ہیں کہ جماعت کیس لمبا دیتی ہے, ہمارے مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے, یہ لڑکی کا سائٹ لیتی ہے, لڑکے کا سائٹ لیتی ہے. امریکہ کے اندر 2 سال تک, البتہ میرے حساب سے وہ بھی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ جب ہم بہت ساری چیزیں وہاں سے ترقی لے رہے ہوتے ہیں, تو وہاں سے ہی دیکھیں کہ اس طرح سے وہاں پہ ایسا نہیں کہ میں طلاق کے لیے کوئی لڑکی گئی کہ مجھے خلا چاہیے اور اس کو فوراً دہا جاؤ خلا ہو گئی, نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. بٹھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, کاؤنسلنگ ہوتی ہے. حتیٰ بچوں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، بچے بڑے ہیں تو ان کی بھی کاؤنسلنگ ہوگی کہ تم ماں تمہاری کیسے تمہیں ٹریٹ کرتی ہے، باپ تمہیں کیسے ٹریٹ کرتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوراً جدا ہو جائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ آپ ریکنسلیشن کی طرف جائیں، اور جماعت کی بھی جو فیملی ریلیشن کمیٹی کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، اس کا جو مقصد، ایک اہم مقصد ہے، اس میں سے ایک یہی ہے کہ ہم خاندانی نظام کو اسٹرینتھن کریں، اسے تقویت دیں، اسے قوی بنائیں، تاکہ یہ معاشرہ بہتر انداز سے چل سکے۔
اچھا، یہ جو آگا شہیدی نے کہا، اس میں دو باتیں صرف ایڈ کر دوں۔ ایک تو کہ ایون انڈیا کے اندر اب کم از کم 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، 6 مہینے پہلے تو انڈیا میں بھی طلاق نہیں ہوتا، یعنی کورٹ میں اپلائی کرنے کا کورٹ 6 مہینے کا ٹائم ایٹ لیسٹ لیتی ہے انڈیا میں۔ ایک دوسرا، ایک بہت حساس بات ہے، اور جس کا شاید ہم لوگ کو پتہ نہیں اندازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جب ہم معاملات کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر میاں بیوی کا مسئلہ چل رہا ہے، اور کوئی ایک اپنے ذہن میں سوچ کے بیٹھا ہوا ہے میں نے اس گھر کو نہیں بننے دینا، ٹھیک ہے، یا کوئی مشورہ لینے آتا ہے اور اس کو ایسا مشورہ دیا جاتا ہے جو گھر بنانے کی جگہ تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے یا خراب ہونے کے لے کے جاتا ہے۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے، گویا یہ اس طرح ہے کہ آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، چاہے اس گھر کے بنانے کے اندر یا بگاڑنے کے اندر۔ بہت حساسیت کے ساتھ کسی کو مشورہ دیں، بہت سوچ سمجھ کے کسی کو مشورہ دیں، بیکوز آپ کے چند لفظوں سے وہ گھر بن بھی سکتا ہے اور آپ کے چند لفظوں سے وہ گھر ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اچھا، ہم میں سے کامل کوئی بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لڑکا کہتا ہے میری بیوی نے یہ کیا، ایسا کیا، یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے، تو بجائے اس کے کوئی یہ کہا جائے ہاں ٹھیک ہے دیکھو تم تو بالکل صحیح ہو، تم تو اتنے اچھے ہو، تم نے وہ ایسا کریے، تو اس کی جگہ اس کو یہ بتایا جائے کہ بھائی تیرے اندر بھی تو یہ چیزیں ہیں جو وہ برداشت کر رہی ہے، پھر تالی تو دو ہاتھ سے بجے گی۔ پرفیکٹ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے سوائے 14 معصومین کی، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں، تو مشورہ دینے سے پہلے رکھیں، بیکاز پھر یہ سارے معاملات جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک عالم ہمارے ساتھ بیٹھے تھے ایف آر سی میں، تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے جب نامہ اعمال رکھا جائے گا تو کہا جائے گا تیرے ہاتھ میں 200 قتل رکھے ہوئے ہیں۔ بولے 200 قتل میں نے دنیا میں مکھی سے کمی ماری، 200 قتل کہاں سے آ گئے؟ تو کیا بتایا جائے گا تو نے فلاں کو یہ بولا تھا، اس نے فلاں کو یہ بولا، اس کا جھگڑا ہوا اس میں چھری چل گئی، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا، ان چیزوں کے اثرات خاندانوں تک نہیں جاتے، نسلوں تک جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں جو شہیدی صاحب نے بچوں والی بات کہی، جس وجہ سے وہ ڈیلے کرتے ہیں کہ آج اللہ نہ کہیں کوئی طلاق ہوتی ہے کہ جس کے اندر بچے موجود ہیں، تو بچہ اپنے ساتھ ان چیزوں کو کیری کرے گا، وہ احساس کمتری کو کیری کرے گا، چیزوں کو کیری کرے گا، پھر وہ شادی کرے گا تو وہ جو کمیاں اس کی تھیں وہ لے کے چل رہا ہوگا، اور پتہ نہیں کتنی نسلوں میں جا کے وہ چیزیں صحیح ہوں گی۔ تو بہت حساس معاملہ ہے، اور بہت سمجھداری کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے، اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ اہل نہیں ہیں مشورہ دینے کے لیے، تو بہتر ہے کہ کسی اچھے سورس کی طرف اس کو ریفر کر دیں، رادر دن کہ ایسا مشورہ دیں کہ وہ گھر الٹا خراب ہو جائے۔
آغا صاحب نے بتایا کہ شادی سے پہلے ملاقات ہونی چاہیے اور گفتگو ہونی چاہیے، پھر ساتھ ساتھ بعد کے واقعات بتایا، اس میں پتہ چلتا ہے کہ شادی کے کئی سالوں تک بھی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پر گفتگو کرنے کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے۔ اس یعنی جو میاں بیوی بھی ایک گھر میں کئی سالوں تک رہتے ہیں، وہ ایک دوستی کے عمل کی طرف نہیں جا پاتے۔ اچھا، اور دوسرا ایک چیز جو دیکھی گئی ہے کہ وہ جو انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو جاتی ہیں۔ اب اس مس انڈرسٹینڈنگس کو کیسے حل کیا جائے اپنی زندگیوں میں؟
بہت اس میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے، عام طور پہ جب میاں بیوی آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا، تو جہاں میاں کو موقع لگتا ہے کہ میں اپنی بات منوا لوں، وہ بیوی سے منواتا ہے، اور جب بیوی کو موقع لگتا ہے کہ میں اپنی بات منوا لوں گی، تو وہ اپنے میاں سے اپنی بات منواتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی باتوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہو، یعنی دونوں اس پہ اتفاق کر رہے ہوں، چاہے ایک کم ہو ایک زیادہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ سامنے والے کو مروت میں پھنسا کے یا محبت میں پھنسا کے کسی طرح سے اپنی بات منوا لیں، انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا کریں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے، اسی کے ساتھ جو جڑا ہوا حصہ ہے، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگس ہو جاتی ہیں۔ کسی چیز کے اوپر شک ہو جانا، کسی چیز کے اوپر کسی کے اوپر کرٹیسائز کرا ذرا سا، اس کے اوپر جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ کسی بھی ریلیشن میں، چاہے وہ میاں بیوی کا ریلیشن ہو، دوستی کا ریلیشن ہو، کاروبار کا ریلیشن ہو، دو انسانوں کا ریلیشن ہو، اس کے اندر یہ ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کا طریقہ یہی ہے کہ انسان ایک دفعہ اپنا جو پرسیپشن ہے، اپنا جو خیال ہے، اس کو فعلاً صاف کرے، اور سامنے والے سے پوچھے کہ بھائی یہ تم نے جو بات کی ہے یہ کیوں کیا تھا، یہ کس لیے کیا تھا؟ آپ کہیں گے سامنے والا تو مکر جائے گا، جھوٹ بول دے گا، جھوٹ بولے گا نا، بولنے دیں، اس کی اس بات کو قبول کرنا ہے، یہ میں نہیں بول رہا، یہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ ان سے کسی نے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ، کسی نے آ کر ان کے سامنے شکایت کی کہ فلان شخص جو ہے مجھے پتہ چلا کہ اس نے میرے بارے میں یہ برائی کی، لیکن جب میں نے اس سے معلوم کیا تو اس نے کہا کہ نہیں میں تمہاری برائی نہیں کی، جبکہ مجھے اس بات کا یقین ہے، یعنی جو مجھے یہ خبر پہنچانے والا ہے وہ میرے نزدیک بہت مطمئن ہے۔ لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا جو وہ بول رہا ہے، مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب دوسرا مومن اس کے سامنے کسی بات کا اعتراف کرے کہ بھائی یہ میں نے کام کیا ہے، یہ میں نے کام نہیں کیا ہے، تو اس کی بات کو سچ سمجھنا جو ہے یہ مومن کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے۔ یہ تو کسی بھی مومن کی بات ہے، ہم جب بات کرتے ہیں میاں بیوی، یہ تو وہ مومن اور مومنہ کا وہ نزدیکی رشتہ ہے کہ اگر شوہر کسی بات کو کہہ رہا ہے تو بیوی کو اس بات کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر بیوی کسی بات کو کہہ رہی ہے تو اسی طرح سے شوہر کو قبول کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ جب خاندان کے دوسرے افراد باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ماں ہے یا باپ ہے، ساس ہے، سسر ہے، بہن بھائی، بعض دفعہ وہ لوگ اس کے اندر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے شوہر کے دل میں کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ نے شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی ہے، بیوی کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ آپس کے ریلیشن کو سب سے مضبوط اور مستحکم کرے۔ جس نے جو بات بھی کہی ہے وہ میرے ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں اپنی جگہ پر، لیکن بیوی میری شرعی ذمہ داری بھی ہے، میری قانونی ذمہ داری بھی ہے، میری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ اب مجھے اگر اس نے کوئی غلط بات کی ہے تو بھی وہاں پر اس کو نصیحت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور اگر اس نے غلط بات نہیں کیا، وہ کہتی ہے کہ یہ بات میں نے نہیں کی ایسی، تو اس کی بات کو قبول کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ یعنی میں یہ کہوں کہ نہیں میں اپنی ماں کی بات کو، میں اپنی باپ کی بات کو قبول کروں گا اور اپنی بیوی کی بات کو قبول نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ وہ تو باہر سے آئی ہے شادی ہو کر۔ بھائی باہر سے آئی تھی، لیکن آج اس کا تعلق شرعی طور پر، قانونی طور پر تم پر زیادہ ہے بنسبت اس کے تمہارے دوسرے رشتہ داروں کے۔ تو اس بات کو، یہ وہ چیزیں ہیں ریلیشن، کہ جب انسان ایک دوسرے سے، جو ہم گجراتی میں کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے خلاصہ کر لے، ایک دوسرے کو ڈسکس کر لے کہ بھائی یہ بات میں نے اس لیے کی تھی، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں انسان کے، جو اس وقت کریٹ ہوتے ہیں اور اپنی پازیٹیوٹی اور نگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں، اور یہ امپیکٹ کرتے ہیں اس پہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ میں، مس انڈرسٹینڈنگ میں، ان ساری سچویشن میں۔ ان پرسنالٹی ٹریٹس کے کچھ بارے میں تھوڑا سا بیان کریں، کیسے وہ پازیٹیولی نگیٹیولی امپیکٹ کرتے ہیں؟
کچھ ٹریٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں اگر انسان کے اندر موجود ہو، بعض اوقات نیچرلی موجود ہوتی ہے، ان کو نرش تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، گرو کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ٹریٹس ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اندر نیچرلی نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، لوگوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کو ایڈاپٹ کر جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جو خدا نے انسان میں اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد پہ رکھی ہے۔ ہر جانور دوسرے جانور کے ٹریٹس کو ایڈاپٹ نہیں کر پاتا، لیکن انسان وہ مخلوق ہے کہ چھ انسانوں کو دیکھتا ہے، چھ الگ الگ خوبیاں دیکھتا ہے، اور چھ کی چھ خوبیوں کو اپنے اندر اپنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو موجود ہے انسان کے اندر۔ لہذا سب سے پہلی جو کوشش ہونی چاہیے کہ انسان ایک تو ایجوکیٹڈ ہو۔ اچھا ایجوکیٹڈ کا مطلب 1, 2, 3 اور اے بی سی والا مسئلہ نہیں ہے، مقصد ہے کہ وہ انسان سمجھدار ہو، تربیت یافتہ ہو، اس کو احساس ہونا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی 50 سال کی عمر میں آ کے بھی جو ہے وہ غصے سے مسئلے کو ہینڈل کرتا ہے، چاہے وہ ایم بی اے کیا ہوا ہے، چاہے وہ سی اے کیا ہوا، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے کہ جو 30 سال کا ہے اور جو ہے وہ 30 سال میں بھی سلجھ کے، سمجھ کے، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ہینڈل کرتا ہے۔ میں اس ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مسئلے کو سمجھ سکے اور چیزوں کو حل کر سکے۔ زیرو ریئیکشن پالیسی ہم کہتے ہیں، اگر فیملی لائف میں سکسیزفل ہونا ہے تو آپ کو زیرو ریئیکشن پالیسی اپنی زندگی میں لانی ہوگی، کسی بھی چیز پہ ریئیکٹ نہ کریں، کتنا ہی بڑے سے بڑا مسئلہ کیوں نہیں ہو، ہمیشہ سچویشن کو ڈیفیوز کریں۔ ڈیفیوز ہونے کے بعد آہستہ آہستہ ایک 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 کر کے الگ الگ بٹھا کے مسئلے کو ڈسکس کریں اور کنفرنٹیشن ماحول نہ بننے دیں. ان کو اس کا موقف سمجھائیں, اس کو اس کا موقف سمجھائیں اور مسئلے کو, اور پھر مل جل کے آئس کریم کھا لیں, باہر لے کے گھومنے چلے جائیں, کسی طرح سچویشن کیا جائے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے سچویشن ہینڈلنگ کا. تو ایجوکیٹڈ سے مطلب یہ کہ وہ کام ہو سکے.
ہمارے درمیان والنٹیئرس کھڑے ہوئے ہیں, کوئی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کاغذ پہ لکھ کے بھیجے تاکہ ہم اس کو شامل کر سکیں پروگرام کے اندر.
دوسرا ٹریٹ جو بہت ضروری ہے جس میں, جس کا پہلے کے اندر جس کا افیکٹ آ گیا کہ ایجوکیٹڈ تو کام اور کمپوز ہونا چاہیے. انسان کو پرسکون طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے چاہے اس کے اندر طوفان برپا ہو. لہٰذا جب انسان آفس سے آئے اور بہت آج برا دن گزرا ہو اور ڈانٹ بھی بڑی ہو اور مسئلے مسائل بھی ہو, وارننگ لیٹر بھی ایشو ہو گیا ہو, مگر ان مسائل کو کبھی بھی اپنے گھر کے اندر نہ رکھے جائیں. ہم کہتے ہیں کہ گھنٹی بجانے کے ساتھ جو آپ کے پائیدان ہیں نا, وہیں پہ ان مسئلے کو ڈال کے گٹھی ڈال کے وہاں چلے جائیں اور گھر میں اتنے خوشی سے آرام سے رہیں کہ جیسے آج تو بہت اچھا دن گزرا ہے, بیکاز ان مسائل کو اندر لے جانے سے اندر کا ماحول بھی خراب ہوگا. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آدمی کی ایز لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ نبھانی ضروری ہے. تیسرا جیسے میں نے کہا کہ فائنینشلی سسٹینڈ ہونا چاہیے, پازیٹیو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اچھے سے پڑھ لکھے, ہنر مند ہو اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکے. چوتھا ٹریٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پر شوہر کے لیے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ ڈیسیجن میکنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے. ویک ڈیسیجن میکر ہمیشہ مسئلے کریٹ کرے گا اپنی وائف کے لیے بھی, اپنے بچوں کے لیے بھی اور پیچھے لوگوں کے لیے. اس لیے کہ اگر آپ ڈیسیجن نہیں لیں گے تو کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے رہا ہوگا, اور جو ڈیسیجن لے رہا ہوگا اس کی ڈیسیجن لینے کی پوزیشن نہیں ہوگی. لہذا اگر انسان ویک ڈیسیجن میکر ہے تو اگر وہ نہیں بولے گا تو اس کی ماں بولے گی, ماں نہیں بولے گی تو اس کا باپ بولے گا, نہیں ہوگا تو اس کی بہن بولے گی, کہیں نہ کہیں سے فیصلے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اچھا ڈیسیجن میکر بننا ہے اور اسٹرانگ ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے, چیزوں کو سمجھنا چاہیے, اینالائز کرنا چاہیے اور اچھے سے ڈیسیجنس کو لینا چاہیے. اچھا, اس کے بعد رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کو بیلنس کرنا چاہیے آدمی کو. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے کچن میں جا کے جو ہے پانی بھی نہیں پیتے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کافی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, بلکہ بیوی بھی اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کی جگہ جا کے سبزی بھی لے رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر, کام کر رہی ہوتی ہے, یا میاں اس کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوتا ہے. تو رائٹس اینڈ رسپانسبل بیلنس کر کے چلنا چاہیے, صرف یہ نہ کہیں کہ ہمارا رائٹ ہے بلکہ کچھ رسپانسبلٹی جو ہم نے ساتھ ادا کرنی ہے. یہ ایٹیٹیوڈ پورا ڈیولپ کرتا ہے, جو ٹریٹس ہیں یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتے ہیں انسان کا. اس کے بعد لاجیکل اور ان بائس ہونا چاہیے, کسی بھی ایک طرف کا ویو پوائنٹ سن کے پرسیپشن ڈیولپ کے بیس کے اوپر ڈیسیجن نہیں لے لینی چاہیے کہ اچھا یہ تو صحیح بول رہا ہوگا یا صحیح بول رہی ہوگی, بلکہ دونوں طرف سے باتوں کو سننا چاہیے الگ الگ, اور پھر اسیس کرنا چاہیے, اینالائز کرنا چاہیے, اور پھر طریقے سے بجائے اس کے کہ کنفرنٹیشن کا ماحول کریٹ کیا جائے, اس کو لاجیکلی اسیس کر کے اس کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے. پارٹیسپیٹیو بیہیویئر ہونا چاہیے ہسبینڈس کا خاص طور پر. ہم لوگ ہمارے یہاں آغا شہید یہاں بیٹھے ہیں, ماشاء اللہ چیئرمین ایجوکیشن بورڈ بھی رہے ہیں پچھلے ٹینیور میں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ جب ہمارے یہاں گرلس اسکول کا کانوکیشن ہوتا ہے اسکول کا, تو ماشاء اللہ ماؤں کی کافی تعداد موجود ہوتی ہے, البتہ جب بوائز کا کانوکیشن ہوتا ہے تو فادر کی تعداد اتنی نہیں ہوتی. لہٰذا وہ سمجھتے ہیں سارا کا سارا ذمہ داری ہم نے نا ان کی ماؤں کے اوپر ڈال دی, تم جاؤ میرا کیا کام ہے وہاں جانے کا, نہیں تمہارا بچہ ہے تو تمہاری رسپانسبلٹی ایکولی بنتی ہے. تو پارٹیسپیٹیو رول ہونا چاہیے رادر دین کے دینا کہ ہم وریز سیل آف کریں. بیسک شریعہ کی نالج ہونی ہے, حقوق زوجین کا پتہ ہونا چاہیے, مسائل کا پتہ ہونا چاہیے, عورت کے ساتھ کیا کس طرح سے بیہیویئر کیا جا سکتا ہے یا میاں کے ساتھ کس طرح کے جو ہے سلوک رکھنا چاہیے, تمام چیزوں کا بنیادی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اور کوشش کرنی چاہیے ایٹ دا اینڈ کہ وہ پوری فیملی, چاہے وہ جوائنٹ فیملی ہو چاہے وہ انڈیپینڈنٹ فیملی میں رہ رہا ہو, اس کو کوشش کرنی چاہیے پوری فیملی کو ویکینڈس کے اوپر کسی طرح انگیج کرے. یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ویکینڈ کے اندر فیملی انتظار کرے کہ اس ویکینڈ پہ ہم نے فلاں جگہ گھومنے جانا ہے یا ہم نے فلاں ایکٹیویٹی گھر کے اندر کرنی ہے, کسی کو مہمان بلانا ہے, کسی کے گھر مہمان جانا ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جس سے فیملی کو انگیج رکھے. بیکاز فی الحال زمانہ یہ واقعہ جہاد اکبر سے کم نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی کو کچھ رکھتے ہیں, بیکاز اگر ہماری بیسک چیریٹی یا بیسک چیز جو اسٹارٹ ہوتی ہے ہماری فیملی سے اسٹارٹ ہوتی ہے, تو اگر ہماری فیملی کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی, ہم باہر جا کے معاشرے میں کتنا بھی کام کرنے کی کوشش کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آخری جملہ سے میں ایک زید بھائی کہوں کہ میرا ایک دوست کہا کرتا تھا, اس نے وہ سوشل ورک کے اندر انوالو ہوتا تھا, تو ان کو ایک عالم نے کہا کہ جس چراغ کو کی گھر میں ضرورت ہو اس چراغ کو مسجد میں جلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت قیمتی جملہ ہے اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے اور ہم توازن کریٹ کر سکیں ان تمام معاملات کے اندر.
جو آپ نے بھی پرسنل ٹریٹس کے بارے میں بات کیا, خوبیوں کے بارے میں بات کیا, ایک سوال ہے حاضرین میں سے, آغا صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ اس کا جواب دیں. وہ کہتے ہیں شک کا پہلو جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے ریلیشنز میں, کہ لوگ ایک دوسرے پہ شک کرنے لگتے ہیں چونکہ وہی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے, تو اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں گے.
لیکن شک جو ہے یہ آتا اسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر میاں بیوی اعتماد ایک دوسرے پہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو وہاں سے شک شروع ہوتا ہے. ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مزاج کے اندر شاید بچپن میں صحیح چیزیں آتی جا رہی ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ شک کا علاج جو ہے وہ حکیم لقمان کے پاس ہی موجود نہیں تھا. تو شک کا علاج نہیں ہے اگر بظاہر دیکھا جائے, شک کا علاج یہ ہے, شک کا علاج یہ ہے کہ شک کو اگنور کیا جائے. اگنور کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو شک ہو رہا ہے بیوی پہ شک ہے. ایک دفعہ انسان شک کرتا ہے, وضو کرتے پہ شک ہے, غسل کرتے پہ شک ہے کہ میں نے صحیح پانی ڈالا یا نہیں ڈالا. علماء اس میں سمجھاتے ہیں کہ جب شک بار بار کسی کو ہو رہا ہے تو اس کو اگنور کرے. بالکل اسی طرح سے آپ تھوڑا سا اس کو اگر انٹرنیٹ پہ بھی اس کا فائدہ اس پہ اٹھا لیں, سائیکولوجسٹ کے بارے میں دیکھیں کہ وہ جب کسی انسان کے اوپر شک کی بات ہوتی ہے اور بار بار کسی کو اس کے بارے میں شک ہے کہ یوں یہ آدمی, یہ شوہر میرا ایسے سوچ رہا ہے, ایسے سوچ رہا ہے, یہ ایسے کر رہا ہے, فلان کر رہا ہے, یہ بیوی اس طرح سے کر رہی ہے, اس کو اگنور کرے نمبر ون. نمبر ٹو اس کو ڈسکس کرے. ہمارے آپس کے اندر جو میاں بیوی کے اندر جو بہت بڑا فقدان ہے, کمی ہے جس چیز کی, وہ ہے کہ ہم ٹاپکس کے اوپر آپس میں ڈسکس کرنے کا تحمل نہیں ہوتا ہے. یعنی میں شوہر کے طور پہ اپنی بات تو میں کنوے کروں گا کہ میں اس کے بارے میں یہ میرا اوپینین ہے یا میں اس طرح سے اس کو چاہتا ہوں, یا بیوی اگر اسٹرانگ ہوگی تو وہ یہ بولے گی بھائی میرا تو یہ ہے, میں تو ایسے ہی کروں گی. یہ ڈسکشن نہیں ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہے, یہ اور شک کی بنیادوں کو اور جسے کہتے ہیں پانی ڈالنا ہے اس کے اندر, اور زیادہ اس کو تقویت کرنا ہے. ڈسکس کرنا تاکہ ایک دوسرے کا شک دور ہو, غلط فہمی دور ہو اور اسے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ بھائی اس کام کو تم یہ کیوں کر رہے ہو, یا اس کام کو تم یہ کیوں اس لیے کر رہی ہو, تمہاری یہ عادت یہ کیوں تم نے کر لی ہے, یہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے. ان چیزوں کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, تو ہم بہت سارے جو شک ہو جاتا ہے اس کے اندر اس سے ہم باہر آ جاتے ہیں.
پروگرام کا وقت اب اختتام کی طرف ہے. ایک کنکلوژن جو ہمیں دینا چاہیے وہ یہ سوال کے طور پہ آ گیا ہے حاضرین میں سے, میں اس کو کر دیتا ہوں. انٹرسٹنگ کوسچن ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے موضوع پر ہم ہر سال ٹاک شو کرتے ہیں, کیا فرق آیا ہے ہمارے پاس معاشرے میں ان ٹاک شوز سے؟ کیا طلاق کے ٹرینڈ میں کوئی کمی آئی ہے؟ اور اگر نہیں ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی ہے, لڑکا لڑکی کی ہے, یا مثلاً ہم جیسے اداروں کی ہے جو اس کام کا بیڑا اٹھا کے بیٹھے ہیں؟ آصف بھائی پہلے آپ اس کو کنکلوژن ریمارکس دیں, پھر آگے صاحب سے درخواست کروں گا کہ
میری رائے میں یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹیز ہے کسی بھی ایک ادارے یا کسی بھی ایک شخص کے پاس کو کہنا کہ اس کے کرنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. قرآن کے اندر ہی بار بار تذکر اور تفکر کا تذکرہ ہے کہ ہم نے بار بار ان چیزوں کو بتانا ہے, بیان کرنا ہے تاکہ ریمائنڈرز آتے رہیں. تو سب سے پہلا کام جو معاشرے میں کیے جانے کی ضرورت ہے کہ سال کے اندر ایک پروگرام یا دو پروگرام سفیشنٹ نہیں ہے, باقاعدہ چین آف پروگرامز ہونے چاہیے, چاہے جماعتی فورم سے ہو چاہے کسی اور فورم سے ہو, باقاعدہ سیریز ہونی چاہیے. تربیت اولاد کے عنوان سے پہلے ایک زمانے میں کافی زیادہ کام ہوا تھا, بلکہ ملٹیپل لوگ ایک ہی دور میں کر رہے ہوتے تھے. اب کافی عرصہ ہو گیا کہ اس کے اوپر اتنا بہت زیادہ فریش مٹیریل ہمارے یہاں سے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ایک اشرے میں کیا جا رہا ہو. بہت زیادہ ضرورت ہے علماء اس ٹاپک کو پک کریں, بیکاز فیملی لائف وہ اکائی ہے کہ جس کے ذریعے سوسائٹی اور جماعت اور کمیونٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے. لہذا ضرورت کلیکٹیو ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر وہی کلچر کو ڈیولپ کریں, اچھا مٹیریل لیں, مین اسٹریم میڈیا کو ہر تمام لیں فالو نہ, سوشل میڈیا پہ بہت سارا بہت اچھا مٹیریل موجود ہے, وہ شیئر کریں, وہ دیکھیں, ڈسکس کریں. جیسے آغا صاحب نے کہا بہت ضروری ہے کہ آپ ڈسکشن کا ایک کلچر اپنے گھروں کے اندر لے کر آئیں تاکہ یہ سوشل معاملات کی ٹریننگ ہوتی رہے. اچھا ہمارے یہاں سی اے کرتے ہوئے یا ایم بی اے کرتے ہوئے آپ 12-12, 16-16, 18-18 سال کی ایجوکیشن لیتے تو جا کے آپ کسی جگہ پہ اسسٹنٹ بنتے ہیں, پھر 4 سال کی ٹریننگ کے بعد آپ سینئر پوزیشن پہ جاتے ہیں. شادی کرنے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن ضرورت نہیں ہے, ایک ایج آتی ہے شادی ہو جاتی ہے. تو وہ تربیتی عنوان پہ جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا تو یہ ضرورت ہے کہ تربیتی عنوان کے اندر گھر بھی اپنا کردار ادا کرے, اسکولز اپنا کردار ادا کرے, مدارس اپنا کردار ادا کرے, جماعت اس طرح کے ادارے اپنا کردار ادا کرے, اور کنٹینیوس بیسس پہ کاموں کو کرتے رہیں. اور غلام بادشاہ غلام اور وزیر والی جو تھیوری ہے اس پہ کام کرو. 21 سال کے بعد ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو گویا تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. اس کے بعد اگر بچہ آتا ہے تو اسے کہیں تم اپنے فیصلے خود کرو, اس کو کانفیڈنس دیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو آگے لے کے چل سکے اور ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتا رہے تو بہتری کی طرف آ سکتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر پھر بھی میں آپ کو بہت اچھے سے بتاؤں, یہ پوری فیلنگ ہے ہماری ملٹیپل ساتھ بیٹھیں گے, چونکہ ہمارے یہاں مجالس کا فورم موجود ہے, آئمہ سے احادیث موجود ہے, قرآن کی تلاوت, اس کی تفاسیر اور سلسلہ موجود ہے, پھر بھی ہمارے یہاں مسئلہ کنٹرول کے اندر ہے. ایون انڈیا ہمارے برابر میں ہے, وہاں پہ ڈیورس بہت زیادہ ہے. ایران میں 14% ڈیورس ہے اگر آپ کی نالج کے میں بتا دوں, یورپ کے اندر 67%, یو کے میں 45%, بیلجیم میں 73% ڈیورس موجود ہے. فرسٹ میرج کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں اس وقت ہماری کمیونٹی کے اندر 7-8% کے درمیان ہے. پاکستان انفارچونیٹلی اسٹیٹس مینٹین نہیں کرتی, جب میں نے لاسٹ بھی اس کو ڈگ آؤٹ کیا تھا تو نہیں ہے, کنٹینڈ ہے, لیکن ہر کوئی اپنا رول پلے کرے تاکہ کنٹینڈ رہے یا کوشش کر کے اور بھی کم ہو سکے تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا.
جی یہاں پر فرق پڑا ہے نہیں پڑا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسٹیٹس تو موجود نہیں ہے, لیکن ایک کام جو جماعت کے لیول پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب نکاح کے لیے لوگ آتے ہیں فائل لینے کے لیے تو اس سے پہلے ایک پری نکاح پری میرج ایک مختصر سی کاؤنسلنگ ہوتی ہے جس میں کچھ اخلاقی پہلو اور کچھ فقہی اعتبار سے جو حقوق ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے, جس کا فیڈ بیک جو ہے وہ مثبت آیا ہے ہمارے پاس. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کس کی چیز ہے. اچھا دوسری بات یہ ایک ہے کہ ہمارے ہاں چاہے انسان شادی کے لیے آ رہا ہو چاہے انسان طلاق کے لیے آ رہا ہو, مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتاب پڑھنے کا ان کا رجحان ہی نہیں ہے. ہم ہر امتحان کے لیے کتاب پڑھتے ہیں سوائے زندگی کے اس بڑے امتحان کے لیے کچھ پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے. جیسے کہا انہوں نے کہ کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, تو بھائی کوئی کتاب اٹھا کر توضیح المسائل میں کتاب النکاح ہے جس میں حلال و حرام و کیا ذمہ داریاں کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے. اخلاقی کتابیں بہت ساری ہیں بازار کے اندر موجود ہیں جو مختلف افراد نے لکھی ہوئی ہیں, کچھ علماء کے ترجمہ شدہ کتابیں ہیں, ان کو پڑھیں, زندگی کا ایک امتحان دینے جا رہے ہیں, کچھ معلومات حاصل کریں کہ کس طرح سے میاں بیوی کو ساتھ آپس میں رہنا چاہیے, کیا اخلاقیات ہونی چاہیے. ہم اس کے لیے کوئی زحمت ہی نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر کچھ الہام ہو جائے, جیسے ہی میاں بیوی کی کیا نکاح ہو بس ان کے اوپر الہامی کیفیت آ جائے اور ہر چیز ان کی سمجھ میں آ جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے, ہمیں کچھ زحمت کرنی ہے, کچھ مطالعہ کرنا ہے, کچھ پڑھنا ہے, کچھ سننا ہے, کچھ سمجھنا ہے, تو پھر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر انداز سے لے جائیں گے. اسی طرح سے اولاد کی تربیت کے لیے بھی ہے کہ ایسا نہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا تو بس تربیت ہو ہی جائے گی, بس اگر ہو ہی جائے گی تو اسی طرح سے ہو رہی ہے جیسے ہو رہی ہے معاشرے کے اندر. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں اچھی تربیت صالح تربیت کریں تو کچھ چیزوں کو پڑھنے کی سمجھنے کی سیکھنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے, تو میاں بیوی کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے, والدین کے اعتبار سے چاہے چھوٹے بچے کے والدین ہوں تب بھی ضرورت ہے, چاہے بڑے بچوں کے والدین ہیں, وہ بچوں کے والدین کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرنے جا رہے ہیں, ساس سسر بننے جا رہے ہیں, تو ہمیں ساس سسر کیسے ہونا چاہیے, یعنی ہمارے کیا حدود ہیں, ہمارے کیا حقوق ہیں, ہمارے کیا اخلاق ہیں, ہماری توجہ نہیں ہوتی اس طرف سے, ہم سننا بھی نہیں چاہتے بہت سی دفعہ. تو یہ ایک اجتماعی طور کے اوپر ہے, جماعت کی بھی اپنی ذمہ داری ہے ایک انسٹیٹیوٹ ہونے کے اعتبار سے, اور جو خود ہمارے معاشرے میں مختلف تنظیمیں ہیں آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر بھی ہے کہ وہ ان کاموں کریں. لیکن انسان میں تشنگی ہو پیاس ہوگی تو وہ آگے جائے گا, تو وہ اس کو سنے گا, تو اس کتاب کو پڑھے گا, تو وہ اس مقالے کو اس کا مطالعہ کرے گا, ورنہ ایسے دسیوں پروگرام ہو جائیں گے کوئی نہیں آئے گا, کوئی سنے گا نہیں, کوئی سمجھنے کی وہ نہیں کرے گا. تو ضرورت ہے کہ ساتھ بات کو سمجھے کہ مجھے جیسے دوسرے پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان پہلوؤں کو بھی مجھے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ میری زندگی اور میرے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کی زندگی ایک اچھی اور خوشگوار زندگی ہو سکے, اور اس زندگی کے ذریعے اس رشتے کے ذریعے میں اللہ سے قرب حاصل کر سکوں، نزدیک ہو سکوں۔ انسان نماز پڑھتا ہے کس لیے؟ اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے۔ انسان روزہ رکھتا ہے کس لیے؟ قرآن کی مجید کی آیت ہے لعلکم تتقون، کہ امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ گے۔ یعنی انسان روزہ رکھ رہا ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ تو انسان شادی بھی اسی لیے کرنی چاہیے کہ میں شادی کر رہا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ جب ہماری زندگیوں میں یہ نیت ہوگی تو پھر ہماری زندگی، یعنی نکاح کے وقت یہ نیت ہوگی، زندگی میں ہم یہ نیت کریں گے تو ہم اپنے اعمال کو بھی اسی اعتبار سے دیکھیں گے کہ پروردگار میرے عمل سے، میرے کام سے، میرے لہجے سے، میری گفتگو سے راضی ہے، خوش ہے یا نہیں۔ اگر مجھے پروردگار اس رشتے سے ملتا ہے تو میں کامیاب ہوں، اور اگر مجھے پروردگار نہیں ملتا ہے، میں پروردگار سے دور ہو جاؤں گا تو میں ناکام ہو سکتا ہوں۔ پروردگار سے ہمیں یہاں بالکل یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں انشاءاللہ اس رشتے کو صحیح معنی میں نبھانے کی اور اس سے ذریعے تکامل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔
یہ سلسلہ گفتگو اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم جو ہے معاشرے میں موجود اس طرح کے پرابلمس کو ڈسکس کر سکیں، لوگوں کے درمیان اویئرنیس کریٹ کر سکیں، ہم ان پوائنٹس کو اجاگر کر سکیں تاکہ لوگ اس پہ تفکر کریں اور آگے بڑھیں۔ اور یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ انسان کی تربیت کے لیے خدا نے انبیاء کے سلسلے کو ختم ہونے کے بعد ختم اماموں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ تربیت جاری رہے اور انسان کمال کی طرف جاری رہے۔ جو ہے کہ ہم اس وقت غیبت کے اس دور میں ہیں جب ہمارا امام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ہماری دعائیں ہیں کہ ظہور امام جلد از جلد ہم کمال کی طرف جائیں۔ پروگرام کا اختتام ہم دعائیں امام زمانہ سے کرتے ہیں۔